الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات اللہ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
سب سے پہلے میں خواجہ صاحب کے تمام گھر والوں کو، ان کے اہلیہ کو، ان کی والدہ گرامی اور ان کی خواہر محترمہ کی وفات پر تعزیت پیش کرتا ہوں. دعا گوؤں کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومات کے درجات کو بلند فرمائے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب ثانیہ زہرا کے ساتھ مشہور فرمائے. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے. اذان محترم، انسان اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس دنیا میں بھیجا، وہ اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا، اس کی خلقت ایک نعمت ہے اس فرد کے اوپر، اس کی حیات نعمت ہے اس فرد کے لیے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے اور اپنے اختیاری اعمال کے ذریعے سے اپنے وجود کو اس خدا سے نزدیک کرے کہ جس کا قرب انسان کو کمال اور فضیلتیں عطا کرتا ہے. بس ہدف اصلی انسان کی زندگی کا قرب الہی کا حصول ہے. وزن محترم، انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مقام عطا فرمایا اسے اشرف المخلوقات قرار دیا، اسے مسجود ملائکہ قرار دیا، اسے ایک ایسا موجود قرار دیا کہ کائنات کی تمام موجودات کا اگر ہم اعلیٰ اور ارفع ترین وجود کسی کو کہہ سکتے ہیں اس ہستی میں، اس کائنات کے اندر، تو وہ انسان ہے. تو زین محترم، ایک زندگی کا سائیکل ہے. انسان اس دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور پھر اسے اس دنیا سے چلے جانا ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو کسی انسان سے ٹل نہیں سکتی، چاہے وہ نبی مکرم کیوں نہ ہو، چاہے وہ انبیاء اور ائمہ معصومین کیوں نہ ہو. بظاہر موت سب کو آنی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک قانون ہے اذان گرامی، جس سے مفر ممکن نہیں ہے، جس سے بھاگ جانا، دور نکل جانا کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ کا ایک اٹل قانون ہے. زین محترم، موت جب برحق ہے تو موت سے جب آپ بھاگ نہیں سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ موت کا مقابلہ کرنا، موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. موت کے لیے تیار کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے؟ عزیزان محترم، 124,000 انبیاء اور ائمہ معصومین آئے اسی لیے ہیں تاکہ آپ کو سکھا سکیں کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے کہ تمہاری عاقبت اور تمہاری آخرت سنور سکے. 124,000 انبیاء آئے اسی لیے تاکہ آپ کی عاقبت کو اور آخرت کو سنوار سکیں. لہذا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا باعث نجات ہے، باعث آخرت کی زندگی کا سامان ہے. قرآن کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دیکھو تم دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے اور دنیا کی تفاخر میں اور تکاثر میں اتنا کھو گئے کہ تمہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ تم کب قبر میں چلے گئے. آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں عزیزان محترم، کہ کس طرح سے ہماری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت ہماری گردن کو دبوچتا ہے اور پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے، انسان کا اس دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے کہ الہاکم التکاثر، دیکھو تم لوگ لہو میں پڑ گئے، لعب میں پڑ گئے. یہ جو الہاکم ہے، لہویات یعنی کیا؟ لہو اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو اہم ترین کاموں سے روک دے. یعنی آپ کو اہم ترین کام کیا تھا؟ فرض کر لیجئے آپ کو ڈیوٹی پہ جانا تھا، کالج جانا تھا، یونیورسٹی جانا تھا، اپنی جاب پر جانا تھا، یہ اہم کام تھا. آپ نے ٹی وی آن کیا اور ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئے. اب وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، آپ کی جاب کا، آپ کی یونیورسٹی کا، اور آپ ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہیں. تو یہ ٹی وی دیکھنا کیا ہے؟ یہ لہویات ہے، یہ لغویات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ٹی وی دیکھنے نے آپ کو اہم ترین کام سے روک دیا. نماز ایک اہم ترین کام ہے، لیکن ہم جب انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں، جب ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو پھر اذان ہوتی ہے، اذان کا وقت گزر جاتا ہے اور ہم ٹی وی میں مشغول ہوتے ہیں. تو یہ اذان محترم کیا ہے؟ یہ لہو ہے. الہاکم التکاثر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں لہویات نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تم فخر کرنے میں لگ گئے، کثرت گنوانے میں لگ گئے کہ اتنا میرے پاس مال ہے، اتنی میری اولاد ہے، اتنا بڑا خاندان ہے. میرے آبا اجداد تو ایسے تھے، میرے خاندان کے یہ لوگ گزرے ہیں اور میرے خاندان میں یہ لوگ موجود ہیں. ایک ڈاکٹر ہے تو جناب ایک جرنل ہے، تو ایک کرنل ہے، تو ایک پائلٹ ہے، ایک فلاں ہے، ہم اسی میں خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس دنیا کی خاطر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مذمت کر رہا ہے، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں لہویات نے کیا کیا؟ غافل کر دیا. کس سے؟ اہم ترین واجب سے. اہم ترین واجب کیا تھا؟ ذکر خدا تھا، واجب عمل تھا. تم ذکر خدا کو چھوڑ کر، اپنے واجب عمل کو چھوڑ کر تفاخر اور تکاثر میں لگ گئے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کو دیکھ لیا. انسان جلد یا بدیر اس چیز کا سامنا کرنے والا ہے کہ جس سے وہ ساری زندگی بھاگتا رہا. آج عزیزان محترم، ہمارے سامنے جو وبا ہے کرونا کی، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس وحشت میں مبتلا ہے اس وقت. اللہ سبحانہ و تعالی دکھانا چاہتا ہے کہ انسان تم میری قدرت کے سامنے بے بس ہو. آج سپر پاور امریکہ، اسرائیل، فرانس، جرمنی، جاپان اور فرانس جیسے بڑے بڑے ممالک اس وبائی مرض کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں. دنیا کے حکمرانوں کو یہ وبا لاحق ہو رہی ہے، ان کے گھر والوں کو یہ وبا لاحق ہو رہی ہے. انسان کس قدر بے بس ہے جانے گرامی، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں. تم ایٹم بم بنا لو، تم جدید ترین اسلحہ بنا لو، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے تم بے بس ہو. یہ اللہ کی قدرت ہے. آج ساری دنیا کے اندر وہ لوگ کے جو خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی گاڈ اور خدا کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہیں، وہ دعا کرنے پر مجبور ہیں. جو خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، برزخ کو نہیں مانتے، خدا پر کوئی ایمان نہیں ہے، دین پر کوئی ایمان نہیں ہے، آج وہ بھی خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہیں کہ بے بس ہیں. وہ نہیں جانتے خدا کون ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم ہے، ان کی فطرت کہتی ہے کوئی ہے ایسی ذات جو اس وبائی مرض سے انہیں نجات دے سکتی ہے، موت سے انہیں نجات دے سکتی ہے. زین محترم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ انسان بالآخر تجھے قبر کو دیکھنا ہے. حضرت محترم، انسان کے سامنے تین مسئلے ایسے ہیں، جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین مسئلے سر دس اس کے سامنے ہوتے ہیں. نمبر ایک، وحشت قبر. نمبر دو، سوال منکر و نکیر. اور نمبر تین، فشار قبر، عذاب قبر. تین چیزیں انسان کے لیے خطرناک ترین لمحات ہیں موت کے بعد. جانے گرا خود جان کنی اور موت کا آنا، ملک الموت کا آنا اور روح کو قبض کرنا، یہ خود ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، قیامت کا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد انسان کا قبر کے اندر اترنا. روایت میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مردے کو اس کی قبر کے اندر اتارنا ہو تو ایک دم سے نہ اتار دو اسے، بلکہ اسے منزلیں دو. تین منزلیں کہی گئیں، مستحب ہے کہ تین منزل اسے دو، ایک قبر سے کافی دور، پھر قبر سے اور نزدیک آؤ، اور پھر جب بالکل نزدیک آ جاؤ تین منزلیں دو. کیوں یہ تین منزلیں دی جائیں؟ اس لیے کہ مردے کو اپنی قبر کا خوف ہوتا ہے، وحشت میں مبتلا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے. ذرا محترم، انسان مرنے کے بعد ہم سے زیادہ شعور رکھتا ہے، ہم جن چیزوں کا ادراک نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی اسے وہ ادراک عطا کرتا ہے. اس کے لیے اس کی آنکھیں دید برزخی کو کھول دیتا ہے، اس کے سامنے ساری دنیا اور ساری دنیا کی رانائیاں اور ساری دنیا کی برائیاں بالکل آیاں ہو جاتی ہیں. اسے وہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لہذا وہ جانتا ہے کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لہذا امام فرماتے ہیں کہ تین منزلیں اسے دو تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے. دیکھیں جانکر ہمیں، جب انسان مرتا ہے تو اس کا رابطہ اپنے جسم سے منقطع نہیں ہوتا، یعنی جب روح پرواز کر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب روح کا اور بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے. روح اور بدن کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. انسان ایک طرف برزخی بدن کے اندر منتقل ہوتی ہے اس کی روح، دوسری طرف جو جسمانی اس کا وجود ہے اس سے بھی اس کا رابطہ منقطع نہیں ہوتا. لہذا روح اپنے جسد کے سامنے، جسد کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر مسلسل رہتی ہے اور ہر چیز کو محسوس کر رہی ہوتی ہے، بڑی شدت کے ساتھ محسوس کر رہی ہوتی ہے. لہذا زان محترم، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وحشت قبر. کہ انسان اس وقت سوچتا ہے کہ میں قبر میں کیا کروں گا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھ پر کیا عذاب ہوگا، اس تنہائی میں میں کیسے زندگی گزاروں گا. وہ انسان کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، وہ انسان کہ جو اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، وہ جو اپنے دوست احباب کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، وہ جو بہترین زندگی گزارتا تھا بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، وہ جب قبر کے بارے میں سوچتا ہے تو وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے. سب سے بڑی وحشت انسان کے لیے وحشت قبر ہے، اس کی تنہائی ہے، اس کی غربت ہے کہ جس کے بارے میں انسان پریشان ہوتا ہے. تو زن محترم، یہ وحشت کیوں ہوتی ہے انسان کو، قبر سے وحشت کیوں ہوتی ہے؟ جبکہ ہم بعض لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ انہیں وحشت نہیں ہوتی. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، خدا رحمت کرے، ایک ایسے عارف تھے کہ جنہوں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ میں پرسکون دل کے ساتھ، مطمئن دل کے ساتھ اور پرسکون روح کے ساتھ اس جہان فانی سے ابدی جہان کی طرف منتقل ہو رہا ہوں. ذہن محترم، یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ ایک انسان اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کرے کہ میں مطمئن دل کے ساتھ اور پرسکون روح کے ساتھ اس فانی دنیا سے اس ابدی جہان کی طرف منتقل ہو رہا ہوں. آخر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم جیسے گناہگار لوگ کیوں وحشت میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اور بعض اولیاء اللہ جو اظہار کرتے ہیں، جیسے امام خمینی نے اظہار کیا، وہ کیوں اتنے پرسکون اس دنیا سے جاتے ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سے جب سوال ہوا کہ یا امیر المومنین کیا وجہ ہے کہ ہم جب اس دنیا سے اس ابدی دنیا کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو ہمیں وحشت کیوں ہوتی ہے، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو جب تم ایک آباد جگہ سے برباد جگہ پر منتقل ہوگے تو گھبراہٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا اور اپنی آخرت کو اور عاقبت کو برباد کیا، لہذا جب تم آباد جگہ سے خرابے کی جگہ پر منتقل ہوگے تو پریشان تو ہوگے نا. لیکن اگر تم نے اپنی دنیا کو واجبی حد تک گزارا کیا، رہے اچھا رہے، لیکن عاقبت کو اور آخرت کو اگر فراموش نہیں کیا، آخرت کو بھی آباد کرتے رہے، اگر ادھر تم نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کیا تو اپنی قبر کے لیے بھی اہتمام کیا، اگر تم نے یہاں پر اپنے گھر کا، خوبصورت گھر کا اہتمام کیا، گھر خریدا، تو تم نے اپنی آخرت کے لیے بھی اپنے گھر کی فکر کی، نیک اعمال انجام دیے، صالح اعمال انجام دیے، خدا کی تعلیمات کے مطابق، آئمہ معصومین کی تعلیمات کے مطابق اگر تم نے زندگی گزاری تو تمہارا گھر وہاں پر آباد ہو رہا ہے. لہذا فرمایا کہ اگر تم ایک آباد زندگی سے برباد زندگی کی طرف جاؤ گے تو گھبراہٹ ہوگی، لیکن اگر تم نے اپنی آخرت کو آباد کیا ہو تو پھر تم مطمئن دل اور پرسکون روح کے ساتھ جاؤ، پھر تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں معلوم ہے کہ تم ایک آباد جگہ پر جا رہے ہو، اس سے بہتر جگہ پر جا رہے ہو. کیوں عزان محترم یہ شہداء، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ اطمینان عطا کیا کہ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں اور پہلی ضرب جب ان کے بدن پر لگتی ہے اور خون زمین پر پہلا قطرہ گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. وہ اس دنیا سے بڑے مطمئن ہو کر خوش خوش جاتے ہیں اور اپنے بعد والوں کو خوشخبری دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ ایک فانی دنیا سے ایک ابدی زندگی کی طرف جا رہے ہیں جہاں نعمتیں ہیں, جہاں خدا کا قرب ہے, جہاں آبادی ہے, جہاں ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں رہنا ہے. لہذا آپ دیکھ لیں شہدائے کربلا, زان محترم شب عاشور, زہیر ابن قین کو لوگوں نے دیکھا کہ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, خوش ہیں, مطمئن ہیں. کسی نے پوچھا کہ زہیر کیا بات ہے, کیوں خوش ہو؟ صبح معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے, صبح کربلا برپا ہوگی, صبح تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, تو تم خوش ہو اس بات پر؟ کہا خوش کیوں نہ ہوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ موت کیا ہے. موت ایک پل ہے کہ جو ہمیں اس برباد دنیا سے آباد زندگی کی طرف لے کر جائے گی, ہمیں اس دنیا سے جنت کی طرف لے کر جائے گی. زانِ محترم ایسا انسان کہ جو یہ ایمان رکھتا ہو اور جس نے اس طرح کی زندگی گزاری ہو, ایسا انسان پرسکون دل کے ساتھ جاتا ہے, پرسکون روح کے ساتھ جاتا ہے. تو وحشت قبر زانِ گرامی کیوں ہے؟ وحشت قبر اس لیے ہے, قبر سے وحشت اس وجہ سے ہے کہ ہمارا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے. جتنا جتنا ہم اپنے دل کو دنیا سے دور کرتے چلے جائیں گے, اتنا اتنا قبر کی انسیت بڑھتی چلی جائے گی, قبر میں وحشت نہیں ہوگی. لیکن اگر ہمارا سارا دل دنیا میں اٹکا ہو اور دنیا ہماری معشوق ہو, ہماری محبوب دنیا ہو, ہمارا ہم و غم دنیا ہو, اور مرنے سے خوف ہو, آخرت سے خوف ہو, تو ایسا انسان زانِ گرامی وحشت قبر میں مبتلا ہوگا, شدید وحشت قبر میں مبتلا ہوگا, چونکہ اس نے کبھی موت کے بارے میں نہیں سوچا تھا, کبھی برزخ کے بارے میں نہیں سوچا تھا, قبر کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا, آخرت کے بارے میں کبھی اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ اسے بھی مرنا ہے. لہذا زانِ محترم ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کے مطابق ایک انسان جتنا زیادہ اپنی قبر سے انسیت پیدا کرے گا اپنی زندگی کے اندر اور دنیا سے اپنے دل کو ہٹائے گا, اتنا زیادہ قبر میں سکون سے رہے گا. یہ نسخہ ہے زانِ گرامی. لہذا اگر ایک انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے تو قبر میں یہ مال اسے تنگ کرے گا, اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کی محبت اس پر غالب آ جائے تو یہ بچوں کی محبت تنگ کرے گی, اپنے گھر سے محبت کرتا ہے تو یہ گھر اسے تنگ کرے گا. البتہ مراد یہ نہیں کہ ہمیں محبتیں نہیں کرنی چاہیے, نہیں, دنیا سے محبت کرنی چاہیے, اللہ کا حکم ہے بچوں سے محبت کرو, ماں باپ سے محبت کرو. ہر انسان کو اپنی ذاتی اشیاء سے محبت ہوتی ہے, اپنے جسم سے محبت ہے, اپنے مال سے محبت ہے, اپنے گھر سے محبت ہے, اپنی جاب سے محبت ہے, اپنے وطن سے محبت ہے, اپنی زمین سے محبت ہے, انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے, اللہ اس سے روکتا نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں یہ چیزیں ابدی نہیں ہیں کہ تم اس دنیا کے ہو کے رہ جاؤ, بلکہ تمہارا مطمئن نظر کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہونا چاہیے. یہ زندگی پل بھر کی ہے, یہ زندگی زانِ محترم کتنی تیزی سے گزرتی ہے انسان کو اندازہ نہیں ہوتا اس بات کا. 50-60 سال کے بعد انسان سوچتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری. تو وحشت قبر سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات ہیں اس سلسلے میں, وحشت قبر ایک موضوع، ایک سبجیکٹ ہے باقاعدہ، جسے اہمیت دی گئی ہے، جس کے بارے میں روایات موجود ہیں، جسے ہمیں بھی اہمیت دینی چاہیے۔ کہا گیا کہ اگر وحشت قبر سے بچنا چاہتے ہو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کو اپنے اوپر اتنا طاری نہ کرو کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ، پہلی بات تو یہ ہوگی، یہ اصلی ترین نسخہ ہے۔ اس کے بعد امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ جو انسان نمازوں میں رکوع کو اچھے انداز سے انجام دے گا، رکوع کو اچھے انداز سے انجام دے، پرسکون انداز سے رکوع کرے، خضوع اور خشوع کے ساتھ رکوع انجام دے، اگر ایک انسان رکوع کو اہمیت دے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے وحشت قبر سے نجات عطا کرے۔ اللہ اکبر، وہ رکوع اذان گرامی جو ہم یوں اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، ابھی ذکر ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا ہم اٹھ گئے، نہیں، اطمینان کے ساتھ ذکر رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ رکوع میں جاؤ، کمر تمہاری سیدھی ہونی چاہیے، تمہاری نظریں خاک کربلا پر ہونی چاہیے، تربت امام حسین پر ہونی چاہیے، اطمینان کے ساتھ گردن اپنی سیدھی رکھو۔ کیوں سیدھی رکھو؟ ارادہ کرو کہ اے خدایا، یہ گردن تیرے لیے ہے، خدایا گردن سیدھی اس لیے ہے کہ اگر تو حکم دے تو میں یہ گردن تیرے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ گردن اس لیے سیدھی رکھو۔ اطمینان کے ساتھ ذکر کرو، ذکر رکوع کرو، لمبا ذکر کرو، سات دفعہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اطمینان کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ وحشت قبر سے نجات کا ذریعہ۔ ایک نسخہ آسان سا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ اگر کوئی انسان اس ذکر کو 100 دفعہ دن میں کرے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اگر 100 دفعہ، یہ چھوٹا سا ذکر ہے، 100 دفعہ اگر انسان اس ذکر کو کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وحشت قبر سے نجات عطا فرمائے۔ اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر کوئی انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قبر کو منور فرمائے گا۔ سورہ یاسین 5-7 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے اگر ہم سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھیں۔ جانے گرامی، یہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی، یہ جو ہم پائی پائی جمع کرتے ہیں نا، بینکوں میں ڈالتے ہیں، جو ختم ہو جانے والی ہے، جس میں بعض دفعہ سود کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی۔ سورہ یاسین پڑھنا آپ کی انویسٹمنٹ ہے آپ کی قبر کے لیے۔ ہم کبھی ان چیزوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کرو نہ کرو برابر ہے۔ زانِ محترم، جب انسان کی آنکھ بند ہوگی پھر ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ چلے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو حضرت عیسیٰ مسیح سلام اللہ علیہ ان کی خدمت میں آئے اور ماں سے کہا کہ ماں مجھ سے بات کرو، وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، روح قبض ہو چکی، کہا کہ ماں مجھ سے بات کرو، مجھے بتاؤ کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دوبارہ سے زندگی عطا فرمائے تو میں چاہتی ہوں کہ میں سخت ترین سردیوں کی رات اللہ کی عبادت کروں، اور اللہ اگر مجھے دوبارہ زندگی دے تو سخت ترین گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھوں۔ یہ کون حضرت مریم جیسی عبادت گزار خاتون یہ تمنا کریں کہ اگر مجھے زندگی دی گئی دوبارہ تو میں رات کو عبادت کروں گی سخت سردیوں میں اور دن میں روزے رکھوں گی سخت گرمیوں میں. تو زین محترم مرنے کے بعد ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے انسان. اسی لیے کہتے ہیں نا وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, غیب پر ایمان بہت اہم ہے. ہم نے یہ چیزیں دیکھی تو نہیں ہے نا, لیکن غیب پر ایمان لانا اصل مومن وہ ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے, جب کوئی انسان خدا کی خاطر, لوگوں کے کہنے پر نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, بیمار کو دکھانے کے لیے نہیں, قربتاً اللہ, اگر کوئی انسان کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے, وحشت قبر سے اسے نجات عطا کرتا ہے, وحشت قبر سے نجات عطا کرتا ہے. تو سارے محترم ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. بیمار ہو گیا چلو, شہری زندگی ہماری اتنی مشغول ہو گئی کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا بس دور سے ہیلو ہائی کر لیا, واٹس اپ کر دیا, فون کر دیا, نہیں, جاؤ اس کے گھر پر, اس کی عیادت کرو, اس سے ملو تاکہ وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو, اسے احساس ہو کہ تمہیں اس کا درد ہے, تمہاری محبت اس کے دل میں موجود ہے, وہ تمہارا خیال رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری سوشل روابط قائم و دائم رہیں. اس کی بہت اہمیت ہے زان گرامی, پرسنل کانٹیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. واٹس اپ اچھا ہے, چلیں آپ نہیں جا سکے آپ واٹس اپ کر دیجئے, میسج کر دیجئے, فون کر لیجئے, لیکن پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے, آپ اس کے گھر جائیں, عیادت کریں, اس سے ملیں, اس سے باتیں کریں, اس کا دل خوش کریں, اسے احساس دلائیں کہ مجھے تم سے محبت ہے, مجھے تمہارا خیال ہے. یہ کیا ہے, یہ تمہاری قبر کی نورانیت کا باعث ہے. یہ تم اس پر احسان نہیں کر رہے, یہ اس بیمار کا احسان ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہیں وحشت قبر سے نجات عطا فرمائے. دیکھیے جانے گرامی, اللہ کس قدر کریم ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں بھائیوں کے تعلقات بھی اچھے ہوں اور تمہاری عاقبت بھی بن جائے. زان محترم, یہ دنیا زود گزر ہے, بہت جلدی گزر جانے والی, زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں. ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ محبت اہل بیت کا سرمایہ ہے, ولایت امیر المومنین کا سرمایہ, اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں. ہماری نمازیں کیا نمازیں, ہمارے روزے کیا روزے, ہماری عبادات کیا عبادات, حتی عزاداری بھی جو ہم کرتے ہیں, کتنا خلوص ان عزاداری کے اندر ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن علی کو ہم نے دل سے چاہا ہے, جناب زہرا کو ہم نے دل سے چاہا ہے, اہل بیت سے عشق کرتے ہیں, خالص عشق ہے. یہ ہر شیعہ اسی طرح سے, سب سے بڑا سرمایہ یہ. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں موجود تھا, میں نے ایک دفعہ امام سے پوچھا کہ مولا یہ حوض کوثر کیا ہے, حوض کوثر کیسی ہوگی؟ امام نے کہا کہ حوض کوثر دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا کیا دیکھا جا سکتا ہے حوض کوثر؟ کہا کیوں نہیں, چلو میرے ساتھ. مولا اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے مدینے کی پشت پر, اور وہاں جا کر میرے مولا نے ایک دفعہ زمین پر پاؤں مارا. جیسے ہی زمین پر پاؤں مارا, عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک بہت وسیع و عریض حوض سامنے آیا, انتہائی خوبصورت, کہتا عجیب منظر تھا. کہ اس نہر کے تین حصے تھے، ایک حصہ دودھ کا تھا، دودھ کی نہر پھر بہہ رہی تھی، ایک نہر کے اندر گویا تین نہریں تھیں، ایک دودھ کی نہر جو سفید سے زیادہ، برف سے زیادہ سفید، درمیان میں شراب طہور کہ جو یاقوت کی مانند تھی، اور دوسری طرف پانی تھا جو برف سے زیادہ سفید تھا، دو طرف سفیدی اور بیچ میں یاقوت کی خوش رنگ. میں دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا، میں نے کہا مولا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ مولا یہ حوض کوثر کہاں سے نکلتی ہے؟ کہا یہ جنت سے نکلتی ہے. کہا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ علی والے سنیں گے، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوض کوثر کو ہمارے شیعوں کے لیے خلق فرمایا ہے کہ جب ہمارا شیعہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روح کو حوض کوثر کے پاس ٹھہراتا ہے، اور اس وقت تک یہ روح حوض کوثر کے پاس رہتی ہے جب تک کہ قیامت برپا نہ ہو جائے. جب تک کہ عالم قیامت برپا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی روح اس حوض کوثر کے پاس ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے شراب طہور دے گا، وہ جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہوگا. اور فرمایا کہ ہمارا دشمن بغض اہل بیت رکھنے والا کافر انسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے وادی برہوت میں رکھے گا کہ جہاں اسے زخوم کھلایا جائے گا اور حمیم پلایا جائے گا، جہنم کا وہ سائل جسے پی کر انسان بے حال ہو جائے گا. کہا یہ ہمارے چاہنے والے کے لیے اور یہ ہمارے دشمن کے لیے. زن محترم، ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ آخرت، سرمایہ قبر ولایت آل محمد ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن جس نعمت کا تم سے سوال ہوگا، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نعمت کا تم سے سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ آل محمد کی ولایت ہے کہ تم نے اس ولایت کے ساتھ کیا کیا. اور خوش نصیب ہیں یہ ہماری جو دو اموات اور مرحومات جو اس دنیا سے گئیں، ان کے سینے میں ولایت علی موجود تھی، یہ عاشق اہل بیت تھی، یہ جناب زہرا کی بیٹیاں تھیں، سادات نسل سے ان کا تعلق تھا، جناب زہرا کے بچوں پر ماتم کرنے والیاں تھیں. سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے. بس عزیزوں، زیادہ زحمت آپ کو نہ دوں، ہمارا جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم اپنے مرنے والوں سے پہلے اہل بیت کی مصیبت پر روتے ہیں، ہم اپنے غم بھلا کر آل محمد علیہ السلام کے غموں کو یاد کرتے ہیں. یہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں طریقہ سکھایا، اور کس قدر بڑی نعمت ہے غم آل محمد کہ جو سارے غموں کو دھو دیتا ہے. حضرت محترم، ایک ماں اس دنیا سے گئی اور ایک بہن اس دنیا سے گئی، اور جب ماں کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیں حسین کی ماں یاد آتی ہے، اور جب بہن کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیں حسین کی بہن یاد آتی ہے. عزاداروں، جناب زہرا کا کیا مقام تھا، یہ وہ زہرا تھی کہ جب گھر میں داخل ہو رسول خدا گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے زہرا کی سراغ میں جاتے تھے، جناب زہرا کی خوشبو سونگا کرتے تھے، اور جناب زہرا جب گھر میں آتی تھی رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے، گلے لگاتے تھے۔ حضرت جناب زہرا کا بڑا مقام تھا، لیکن عجیب حال ہے کہ 18 سال کی عمر میں، عین جوانی کی عمر میں جناب زہرا جب خطبہ دے کر پلٹی ہے نا حضرداروں، تو کمر جھک گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، کوئی زہرا کو پہچان نہیں پا رہا تھا، یہ وہی زہرا ہے جو خطبہ دینے سے پہلے تھی۔ عزاداروں، جب جناب زہرا خطبہ دے کر واپس آئی ہے نا، تو ایک دفعہ مولا حسن آگے بڑھ کر کہتے ہیں، اماں کیا مقدمہ جیت کے آئی ہے، مقدمہ جیت کے آئی ہے۔ اجر و قبر اللہ، جناب زہرا نے کوئی جواب نہ دیا، کہا میری زینب کو بلاؤ، میری زینب کو بلاؤ۔ زینب 4 سال کی تھی اس وقت۔ عزدار و جناب زینب آتی ہیں، جناب زینب کو دیکھ کر گلے لگایا جناب زہرا نے، اور ایک جملہ کہا، زینب مجھے میرے بابا نے بتلایا تھا کہ زہرا تم بھی دربار میں جاؤ گی اور تمہاری بیٹی زینب بھی دربار میں جائے گی، لیکن اس فرق کے ساتھ زہرا تم صحابی کے دربار میں جاؤ گی، تیری بیٹی زینب شرابی کے دربار میں جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، زہرا نے کیا کیا قیامت زہرا کے اوپر گزری ہے، اور میں کہوں گا زینب تو نے بھی کیا کیا قیامتیں اس کم سنی میں دیکھ لی۔ جناب زہرا، عزاداروں، پھول ہیں نبی کے گھر کا، لاڈلی ہیں نبی کے گھر کی، لیکن عزاداروں بس میں اتنا کہوں گا، کاش وہ آگ جو در زہرا پر لگی تھی نہ لگتی، اگر مدینے میں اس دروازے کو آگ نہ لگتی تو زینب کے خیمے کو بھی آگ نہ لگتی، سکینہ کے کرتے کو بھی آگ نہ لگتی، اور اگر زہرا تجھے تازیانے نہ مارے جاتے تو سکینہ تجھے بھی تازیانے نہ مارے جاتے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، بس میں اتنا کہوں گا کہ جناب زہرا کس قدر مظلومہ ہے، اور کس قدر مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب زہرا کو عطا فرمایا۔ حرمت جناب زہرا دیکھیے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب رحلت رسول نزدیک تھی، جناب زہرا کے گھر میں رسول موجود تھے، رسالت مآب کا سر علی کی گود میں تھا، عزاداروں دروازے پر دستک ہوئی، جناب زہرا نے آواز بلند کر کے کہا، دستک دینے والے واپس چلا جا، میرا بابا بڑا بیمار ہے، میرا بابا کسی سے نہیں مل سکتا۔ عزاداروں، دستک دینے والے نے دستک دینا چھوڑ دی، کچھ لمحے کی خاموشی ہوئی، ایک دفعہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، عزاداروں جناب زہرا نے آواز بلند کر کے کہا، دستک دینے والے کہانا، میرا بابا بڑا بیمار ہے، کسی سے نہیں مل سکتا۔ عزاداروں، چند لمحے کی خاموشی ہوئی، اب جب دروازے پر دستک ہوئی تو زہرا نے رونا شروع کیا، رسالت مآب ہوش میں آئے، اور ہوش میں آ کر کہا، بیٹی کیا بات ہے، میری زندگی میں رو رہی ہوں۔ کہا، بابا کوئی ہے جو بار بار دروازے پر دستک دیے چلے جا رہا ہے، میں کہتی جاتی ہوں میرا بابا بیمار ہے، کسی سے مل نہیں سکتا، لیکن وہ ہے کہ جو بار بار دستک دے رہا ہے۔ عزاداروں، بس سن سکتے ہو تو سننا، رسالت امام ارشاد فرماتے، بیٹی زہرا تیرے در کی عظمت ہے کہ ملک الموت جو کسی سے اجازت لے کر نہیں آتا، تیرے در پر اجازت لینے آیا ہے،
تیرے بابا کی روح قبض کرنا چاہتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ یہاں آپ کی آنکھ بند ہوگی وہاں مسلمان لکڑیاں لے کر آ جائے. اجرکم اللہ. عزادار جناب زہرا فرماتی ہے مجھے یقین نہ تھا جس در پر کھڑے ہو کے رسالت امام ہم پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے اس در کو کوئی جلا بھی سکتا ہے. جناب زہرا کو اس بات کا یقین نہ تھا لیکن جناب زہرا فرماتی پھر میں نے دیکھا کہ آگ کے شعلے بلند ہوئے دروازہ جلنے لگا. عزادارو جب آدھا دروازہ جل گیا ایک ملعون نے دروازے کو دھکا دیا. زہرا کی آواز مدینے کی گلی میں گونجی یا بتا ہائے بابا آپ کے بعد زہرا پر کیا قیامت ٹوٹی. جناب زہرا جب درو دیوار کے درمیان آئی نا عزاداروں ایک دفعہ زمین پر غش کھا کر گر گئی. اب جب ہوش میں آئی ہے نا تو جناب زہرا جانتے ہو کتنی قیامتیں ٹوٹی ہیں جناب زہرا پر. سب سے پہلی قیامت یہ ٹوٹی کہ جناب زہرا کے شکم میں موجود محسن شہید ہو گیا. وہ دروازہ عزادارو جس در اور دیوار کے درمیان زہرا آئی تھی نا عزادارو اس در و دیوار نے زہرا کی پسلیوں کو توڑ دیا اور ایک جلتی ہوئی میخ جو سرخ ہو گئی تھی زہرا کے پہلو میں پیوست ہوئی. عزاداروں جب جناب زہرا ہوش میں آئی ہے نا تو ایک دفعہ اما فضا سے مخاطب ہو کر کہا اما فضا اینا اینا ابو الحسن. ابو الحسن کہاں ہے علی کہاں ہے. اما فضا نے اشارہ کیا کیا دیکھا عزاداروں علی کے گلے میں رسی ڈال کر مدینے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے. زہرا کو جلال آیا. زہرا نے اپنی ساری طاقت جمع کی. زہرا کھڑی ہوئی عزاداروں علی کے دامن میں ہاتھ ڈال دیا بڑی مضبوطی کے ساتھ علی کے دامن کو پکڑا اور ایک جملہ کہا خلو ابو حسن میرے شوہر نامدار کو چھوڑ دو میرے وقت کے امام کو چھوڑ دو. عزاداروں بس اب ظالموں نے جب دامن علی کو زہرا سے چھڑوانا چاہا نا سادات مجھے معاف کریں گے جب دامن چھڑوانا چاہا زہرا نے دامن نہ چھوڑا. ایک ملعون نے آواز دی قنفذ کہا ہو آگے بڑھو. قنفذ آگے بڑھا تازیانہ اٹھا اب جو زمین پر آیا زہرا کی آواز بلند ہوئی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے جانے کے بعد زہرا پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر سفید دنوں پر پڑتی وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا اس مجلس کا ثواب فضائل مصائب کا ثواب ان دونوں مرحومات کو ایصال فرما. بار الہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہ ان دونوں مرحومات کو جوار جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما. ان کے جد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں ان دونوں مرحومات کو جگہ عنایت فرما. ان کی قبر کو نور مولا علی سے منور فرما. بار الہ مرحومہ سیدہ اکبری بیگم اور مرحومہ سیدہ کنیز بانو زیدی کے درجات کو بلند فرما. ان کی مغفرت فرما. بار الہ ان کی قبر کو نور جناب زہرا سے منور فرما. آج کی شب میں اور ہر شب میں انہیں دسترخوان جناب زینب پر جگہ عنایت فرما.
بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و علی محمد کا، ان دونوں مرحومات کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، برزخ اور آخرت کی منزلوں کو ان کے لیے آسان فرما، ان کے نیک اعمال بالخصوص ولایت آل محمد اور عزاداری سید الشہداء کو ان کی قبر کے لیے توشہ آخرت قرار دے، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و علی محمد کا، بار الہ ہم سب کو اپنی موت کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ یہ وبائی مرض کرونا جو اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، ہمارے ملک کو اور تمام ممالک کو اس وبا سے محفوظ فرما، بار الہ کرونا کے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و علی محمد کا، ہمارے تمام زائرین کو اس مرض سے محفوظ فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، بار الہ حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو برابر فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرحومہ سیدہ اکبری بیگم بنت سید محمد تقی حسین زیدی اور مرحومہ سیدہ کنیز بانو زیدی بنت سید علی سامن زیدی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے تین دفعہ بر محمد و آل محمد صلوات۔